معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم دعائیں نہ کریں تو صاف سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعائیں نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے یا دعائیں نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوتا ہے ایسے شخص پر. اور جو مانگتا ہے، عجیب معاملہ ہے، دنیا کے لوگ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، مانگتے رہے، ایک دو دفعہ آپ سے کوئی مانگے آپ دے دیں گے، کوئی چیز مانگے بار بار مانگتا رہے تو آپ کہیں گے کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، ہر وقت مانگتے رہتے ہو، کچھ محنت بھی کرو، خود بھی کچھ کام کرو. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جو مانگتا نہیں اس سے ناراض ہوتے ہیں، ہم مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں. بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین مختلف روایات میں تین مختلف الفاظ فرمائے. فرمایا جس کو مانگنے کی توفیق ہو گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، ایک دوسری روایت میں فرمایا اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے، اور تیسری روایت میں فرمایا اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے. کس کے لیے؟ جنت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے، قبولیت کے دروازے کھل گئے. کس شخص کے لیے؟ جس کو دعا مانگنے کی عادت پڑ گئی، دعائیں مانگنے کی عادت پڑ گئی. غور تو کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں سکھایا کیا؟ سارے دن میں مختلف ہم کام کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں سکھا دی ہمیں، بس مانگو، مانگتے رہو. صبح اٹھتے ہی مانگو، جیسے ہی تمہاری آنکھ کھلے، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، غفرانک الحمدللہ الذی، تین دفعہ اللہ کا شکر ادا کرو، پھر کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. اور یہ یاد رکھیں، بعض اشکال ہو سکتا ہے، یہاں تو کوئی چیز مانگی نہیں. ان الثناء علی الکریم دعاء، کریم کی ثنا اور اس کی تعریف کرنا اس سے مانگنا ہی ہے. اور اس کی واضح مثال پچھلے زمانے ہیں، وہاں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ شعرا کو اگر کچھ بادشاہوں سے لینا ہوتا تھا تو وہ قصیدہ ایک لکھ لیتے تھے لمبا چوڑا، اور وہاں بادشاہ کے دربار میں جا کے پڑھتے تھے. اس میں ساری بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی، اس سے غرض نہیں کہ جھوٹی ہو یا سچی ہو. اور وہ دیناروں کی تھیلی یا درہموں کی تھیلی ان کو دے دی جاتی تھی، اور مقصود بھی یہی ہوتا تھا. تو کریم اللہ سبحانہ و تعالی تو کریموں کے کریم ہیں، اکرم الاکرمین ہیں. تو دعائیں سکھا دیں، جاگنے کے بعد یہ مانگو، بیت الخلاء جا رہے ہو تب بھی مانگو، بیت الخلاء سے آ رہے ہو تب یہ دعا مانگو، کھانا کھا رہے ہو تو دعا مانگو، کھانے کے دوران دعا مانگو، کھانے کے بعد دعا مانگو، کسی کی دعوت کا کھانا ہو تو الگ دعا سکھائی، لباس پہن رہے ہو تو یہ دعا مانگو. اور دعائیں بھی ایسی کہ یوں سمجھے ہم خورما ہو ہم ثواب، دعاؤں کی دعائیں اور انعامات کے انعامات. ایک روایت میں آتا ہے جو کھانے کے بعد یہ دعا مانگ لے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے یہ کھانا کھلایا اور بغیر میری صلاحیت کے، قوت کے مجھے یہ کھانا دیا، پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. چند الفاظ اس نے پڑھ لیے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. لباس پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ، اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. کپڑے پہنے یہ دعا پڑھ لی، نیا چاند دیکھا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اب میرا مہینہ اچھا گزرے, رمضان کا مہینہ آ گیا, رمضان کا مہینہ اچھا گزرے. تو بھائی اس کے لیے دعا سکھائی گئی, اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضا ربی وربک اللہ. یہ نیا چاند دیکھنے کی دعا ہے. یہ نیا چاند دیکھو, یہ دعا پڑھ لو کہ اللہ اس کو, اس نئے چاند کو ہمارے لیے نیک بختی کا, سلامتی کا, اطاعت کا ذریعہ بنا دیجئے. اور جن چیزوں سے آپ خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں ان چیزوں کی توفیق کا اس چاند کو ذریعہ بنا دیجئے. پھر اس چاند سے خطاب ہے ربی و ربک اللہ, کہ میرا اور تیرا رب تو اللہ ہی ہے. سارا مہینہ ایسے شخص کا اچھا گزرے گا جو نیا چاند دیکھتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے. نیا چاند دیکھے پہلی رات کا, دوسری رات کا, یہ دعا پڑھ لے. اللہم انی اعوذ بک من شر ہذا الغاسق. یہ عام چاند جو ہے, عام راتوں کا, نیا نہیں, ویسے عام راتوں کا چاند دیکھنے کی الگ دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من شر ہذا الغاسق, اے اللہ میں اس غروب ہونے والے چاند سے, کہ اس کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. میں یہ دعا جب میں نے حدیث میں پڑھی تو مجھے اشکال تھا اس میں, کہ بھئی یہ چاند کا کیا شر ہوتا ہے. اس دعا سے تو یہ پتا چلا کہ چاند میں بھی شر ہوتا ہے, تو چاند کا کیا شر ہے. ایک مرتبہ حکیم الامت کے ملفوظات میں یہ بات, یہ مسئلہ حل ہوا, یہ اشکال تھا ذہن میں, وہ حل ہوا حکیم الامت کے ملفوظات میں جا کے. ایک دفعہ میں مطالعہ کر رہا تھا, حضرت نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من شر ہذا الغاسق, کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں اس چاند کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ چاند کی روشنی میں گناہ کر لیے تو اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں, یا چاند کی روشنی کا فائدہ اٹھا کر گناہ کر لیا کوئی, یا چاند کی روشنی میں گناہ کیا, یعنی رات کے تمام گناہوں سے اس دعا کے اندر پناہ چاہی گئی ہے. وہ گناہ جو آدمی رات کو کر گزرتا ہے, رات کی تاریکی میں, تنہائی میں, اللہم انی اعوذ بک من شر ہذا الغاسق سے ان گناہوں سے پناہ مانگی گئی ہے. جب یہ پناہ مانگ لی گئی تو اللہ انشاءاللہ پناہ دیں گے, کیوں نہیں دیں گے پناہ. اب دیکھیں چھوٹی سی دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من شر ہذا الغاسق, لیکن اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے, یصبح المؤمن, یعنی آدمی مومن ہوگا, یصبح مؤمنا ویمسی کافرا, صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا. دن میں کوئی گناہ کر لیا اس کو پتہ بھی نہیں میری زبان سے کیا نکلا, کیا میں نے عمل کیا, اور وہ کفر تک پہنچ گیا, کافر ہو گیا. شام رات کو بستر پہ جا رہا ہے کفر کی حالت میں. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا, ایمان والا ہونے کی حالت میں اس کی رات ہوگی, اور صبح جب ہوگی, رات بھر کوئی گناہ کر لیا جاگ کر رات کے اندھیرے میں, صبح کو کافر ہوگا. اور یقین مانے یہ زمانہ وہی ہے. تو اب پتا چلا کہ اس یہ دعا جو ہے, اللہم انی اعوذ بک من شر ہذا الغاسق, اے اللہ میں اس غروب ہونے والے چاند سے, اس کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. تو ہمارا تو کام ہی دعاؤں سے بنے گا, ہمارا تو دار و مدار ہی دعاؤں پر ہے. دعائیں سکھا دی گئیں, یہ مانگ لو, یہ مانگ لو, یہ مانگ لو, یہ مانگ لو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک سفر کے دوران ایک بستی پر گزر ہوا, ان پر وہ آفت میں مبتلا تھے. آپ نے فرمایا یہ لوگ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے, اللہ تعالی سے دعا کیوں نہیں کرتے. اور ایک روایت میں فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل, دعا ایسی چیز ہے کہ نازل شدہ مصیبت سے بھی یہ چھٹکارا دلاتی ہے. اور جو ابھی مصیبت نازل نہیں ہوئی, نازل ہونے کو تھی, ادھر بندے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, وہ مصیبت آنے والی ٹال دی جاتی ہے. وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ کا یہ مطلب ہے, یا ابھی وہ نازل ہی نہیں ہوئی, اتری ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اس کو ٹال دیتے ہیں. یہی وجہ ہے روایات میں آتا ہے کہ اگر بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملتی ہے, یا تو وہی چیز دے دی جاتی ہے جو اس نے دعا مانگی ہے, دعا میں مانگی ہے, طلب کی ہے. نمبر دو, کوئی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے, کوئی مصیبت آنے والی تھی, کوئی حادثہ آنے والا تھا, وہ ہٹا دیا جاتا ہے کہ چلو بھائی اس نے دعائیں مانگی ہیں, اگرچہ کہ وہ دعا کسی اور مقصد کے لیے مانگی, لیکن اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت ہٹا دی جاتی ہے. وہ چیز نہیں ملی جو مانگی تھی, لیکن یہ چیز, یہ مصیبت جو آنے والی تھی, یہ ہٹا دی. یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی آخرت میں, اس کے مراتب اور درجات اور نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن جن کی ایک بندے سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, تو نے فلاں دعا مانگی تھی تجھے ملا تھا؟ وہ کہے گا ہاں مل گیا تھا, دعا قبول ہو گئی تھی. فلاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں دعا مانگی تھی؟ وہ کہے گا جی مانگی تھی. فرمایا وہ ملا تھا تجھے, دعا قبول ہوئی تھی؟ وہ کہے گا نہیں ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ دیکھ تیرے لیے یہ انعامات ہیں اس کے بدلے میں. صرف ایک دعا کا وہ انعام جو قبول نہیں ہوئی تھی, اس ایک دعا کے انعام کو دیکھ کر وہ یہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی, مجھے تو یہاں انعام ملتا, یہ زیادہ اچھا تھا. یہ مراتب, یہ نیکیاں میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی, کھاتے میں جمع ہو گئی, تو کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی, مجھے تو سب یہاں مل جاتا آخرت میں. تو معلوم ہوا کہ جب یہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز لے کر ہی لوٹتے ہیں, یا تو وہی چیز مل جاتی ہے, یا کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے, یا آخرت میں درجات بڑھا دیے جاتے ہیں. تینوں قبولیت ہی کی صورتیں ہیں, اللہ یہ کہ کوئی گناہ کی دعا مانگی ہو, وہ تو ویسے بھی جائز نہیں. گناہ کی دعا مانگنا, پتے رحمی کی دعا مانگنا, یا کوئی اور دعا مانگنا. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ ویسے تو اصطلاحی عالم نہیں تھے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے ان کو وہبی علوم دیے تھے, ایسے علوم جو کتابوں میں نہیں ملتے, ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم عطا فرمائے تھے. اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم, جو شخص اس کے پاس جتنا علم ہے اس پر عمل کر لے. ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ علم موجود ہے. حضور نے فرمایا تم اس علم پر عمل کرو جو تمہارے پاس ہے, پھر اللہ تمہیں وہ علم سکھائیں گے جو تمہیں معلوم نہیں. یہ علم پر عمل کی برکت ہوتی ہے کہ ایسے ایسے علوم ملتے ہیں جو کتابوں میں نہیں پائے جاتے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بینی اندر خود علوم انبیاء, بے کتاب و بے معید و اوستا. اسی کی طرف اشارہ کیا ہے مثنوی میں مولانا روم نے کہ تم اپنے سینے کے اندر خود انبیاء علیہ السلام کے علوم کو محسوس کر پاؤ گے. بینی اندر خود علوم انبیاء, بے کتاب و بے معید و اوستا, بغیر کتاب کے, بغیر تکرار کرانے والے کے, اور بغیر کسی استاد کے تم یہ علوم اپنے اندر پاؤ گے. وہ یہی ہے کہ آدمی اپنے علم پر عمل کرے تو ایسے علوم اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں. تو ایک جگہ وہ فرماتے ہیں ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو پوری کائنات اس کے ان دو ہاتھوں کے نیچے ہو جاتی ہے. یہ فرمایا یہ پوری کائنات جب جہاد اٹھ جائے تو یہ کائنات پوری اس کے دو ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے. اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ یہ مت دیکھو کہ یہ ہاتھ یہاں اٹھے ہوئے, یہ ہاتھ دراصل عرش الہی کے آگے ہیں, یہ عرش الہی کے سامنے ہیں, کیونکہ اللہ سے سوال کیا جا رہا ہے, یہ ہاتھ پھیلائے جا رہے ہیں اللہ کے آگے. الرحمن علی العرش استوا, تو لہذا عرش الہی کے سامنے یہ ہاتھ ہوتے ہیں, تو کیوں نہ پوری کائنات نیچے ہو, ان دونوں ہاتھوں کے نیچے ہو. ہاں مانگا صحیح طرح گیا ہو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی, اللہم صبرنی, حضور نے فرمایا تم نے بلا مانگی ہے, مصیبت مانگی ہے. اور ایک صحابی نے یہ دعا فرمائی کہ جو کچھ مجھے ملنا, جو کچھ مجھے عذاب آخرت میں اگر ہونا ہو تو یہی ہو جائے, دنیا میں ہو جائے. آپ نے تنبیہ فرمائی یہ دعا تم نے غلط مانگی. تو دعا مانگنے کے بھی آداب ہیں, آداب شاہی کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے, اللہ کے دربار کے آداب ہیں, ان کے آداب کے مطابق دعا ہو تو کچھ نہ کچھ ملتا ہی ہے, محرومی نہیں ہوتی. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود حکم فرما رہے ہو کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو, وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, آگے جو الفاظ ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو دعا نہیں مانتا دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں یہ متکبر ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, یہ تو جہنم میں داخل ہوں گے. اور دعا کو فرمایا گیا الدعاء هو العبادہ, اور ایک روایت میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ, کہ دعا تو عبادت ہی عبادت ہے, اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے, عبادت کا نچوڑ ہے, با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا, عبادت کا نچوڑ ہے دعا. حضرت آدم علیہ السلام کا کام دعا سے ہی تو بنا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اسی سے تو کام بنا. حضرت یونس علیہ السلام کا اتنے بڑے نبی ہو کر ان کا دعا سے ہی تو کام بنا, فنا دافی غلومات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ دعا پڑی تو اللہ تعالی نے ان کا کام آسان فرما دیا, ان کو نجات دی جس تکلیف میں وہ مبتلا تھے. دعاؤں سے ہی کام بنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی یہ جو حکایات ہیں ان سے بھی واضح فرما دیا کہ ان کا بھی کام دعاؤں سے بنا. مولانا روم فرماتے ہیں آ کے فرزندان خاص سے آدمن نہ رہے انا ولمنا میزنن, جو آدم علیہ السلام کے خاص بیٹے ہیں وہ بھی جب جیسے بیٹا اپنے باپ کے طرز عمل پر ہوتا ہے, اگر باپ نیک ہو تو بیٹا بھی اس کے طرز عمل پر چلتا ہے, اس کے راستے پہ چلتا ہے. تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے جو خاص بیٹے ہیں ان سے بھی جب کوئی لفظش کوتاہی ہو جائے, کوئی قصور ہو جائے, تو وہ بھی ان کے باپ نے جیسے نعرہ لگایا تھا انا ولمنا ربنا ولمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اس کی طرف اشارہ ہے, نعرہ انا ظلمنا میزنن, وہ بھی نعرہ انا ولمنا لگاتے ہیں, اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر, آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. آگے پوشیدہ عبارت کہ جیسے ان کا کام بنا تھا ان بندوں کا بھی کام بن جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا کام بن گیا اس دعا کی برکت سے, تو جو اس طرح کی دعا کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کا بھی کام بنا دیں گے. بس مانگنا اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگنا آ جائے تو کام بن جائے. جیسے روایت میں فرمایا نا کہ جس کو مانگنا آ گیا, اللہ تعالی سے مانگنے کی عادت پڑ گئی, دعائیں مانگنے کی عادت پڑ گئی, تو بس رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے, قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے, جنت کے دروازے کھول دیے گئے. ہمارے ایک بزرگ ہیں, ان کے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے مجھے خود بتایا, کہنے لگے ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ میرا روزانہ روزانہ ایک دو دن نہیں, روزانہ تقریباً 4 گھنٹے اللہ سے دعائیں کرنے کا معمول ہے. 4 گھنٹے روز عادت ہے. اب کیوں ایک آدمی کی یہ عادت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھولیں گے, اس کے لیے قبولیت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے, اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. 4 گھنٹے دعا مانگنا. اللہ, تو ہر عمل کے وقت, ہر گویا حالت کے بدلتے وقت ہمیں دعا سکھائی گئی. گھر میں تھے, اب گھر سے باہر نکلو تو یہ دعا پڑھ لو, اب گھر سے باہر سے گھر کے اندر آ گئے تو اب یہ دعا پڑھ لو, لباس پہنا ہے نیا لباس پہنا ہے تو یہ دعا پڑھ لو, بستر پر جا رہے ہو تو یہ دعا پڑھ لو, سونے جا رہے ہو تو یہ دعا پڑھو, جاگ رہے ہو تو یہ دعا پڑھو, بیت الخلا جا رہے ہو تو یہ دعا مانگو, بیت الخلا سے واپس آؤ تو یہ دعا مانگو, کھانا کھاؤ تو یہ مانگو, کھانے کے دوران یہ مانگو, کھانے کے بعد یہ مانگو. بس مانگتے رہو, مانگنے سے ہی کام بن جائے گا. اور ایک آیت میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاه, ارے یہ تو بتاؤ کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنے. امن یجیب المضطر, مستر کہتے ہیں بے قرار کو, بے قرار ہو کر اللہ سے مانگے تو بتاؤ اس بے قرار کی دعا کو کون ہے جو سننے والا ہے. ویکشف السوء, اور اس کے اوپر جو برائی آئی ہوئی ہے اس کو کون ہے سوائے اللہ کے ہٹانے والا. ویجعلکم خلفاء الارض, اور زمین میں تم کو صاحب تصرف بناتے ہیں. ہر آدمی جتنی اس کی ملکیت میں ہے, جو کچھ اس کی رعیت میں ہے, اس کا تصرف اسے حاصل ہے. ویجعلکم خلفاء الارض کا یہ مطلب ہے زمین میں اللہ تعالیٰ تمہیں خلیفہ بناتے ہیں. ایک آدمی گھر کا سربراہ ہے تو وہ گھر پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے, اس کو چاہیے گھر والوں کے ساتھ جو شریعت کے احکامات ہیں ان کے مطابق اپنے گھر کو لے کر چلے. کیا ہم حکومت کو روتے پھرتے ہیں, حکومت نے یہ کر دیا یہ کر دیا. اللہ کے بندے, تو بھی تو حاکم ہے اپنے گھر کا, تو نے اپنے گھر پر کتنا اسلام نافذ کیا, تو حاکم ہے اپنی سلطنت کا, یہ سلطنت ہے سر سے لے کے پیر تک, کیا حکومت کو روتے پھرتے ہیں, اس سلطنت پہ کتنا اسلام نافذ کیا. سر کے بال سنت کے مطابق ہیں, چہرہ داڑھی سنت کے مطابق ہے, لباس سنت کے مطابق ہے, کیا حکومت کو روتے پھرتے ہیں. گھر کا سربراہ بنایا, گھر پہ گھر وہ شرعی پردہ نہیں ہے, گھر میں گانے بج رہے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور زبان پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں. جس کے ہم حاکم ہیں, وہ جتنے حصے کے اللہ نے ہمیں حکومت دی ہے اس میں ہم نے کی, اس حکومت میں ہم نے کیا کام کیا. اب اپنا تو محاسبہ کریں اور سچ پوچھیں تو ہر آدمی اگر اس طرح سوچ لے کہ بھائی ہاں میں اپنے گھر میں, میں اپنے گھر میں دین کے مطابق لے کر چلوں گھر والوں کو, میں اپنی یہ جو سر سے پاؤں تک جو اللہ نے ایک سلطنت دی ہے, آنکھوں کا صوبہ ہے, ہاتھوں کا, حضرت والا فرماتے تھے آنکھوں کا صوبہ ہاتھوں کا صوبہ, دل اس کا کیپیٹل ہے, دارالخلافہ ہے, ہاتھوں کے صوبے پر اسلام نافذ کیا, آنکھوں کے صوبے پر اسلام نافذ کیا, کانوں کے صوبے پر اسلام نافذ کیا نہیں کیا. ہر آدمی یہ سوچ لے بس خود سمر جائے گی اختر کائنات, اپنے گھر کو جب سوارا جائے گا, اور خود سمر جائے گی اختر کائنات اپنے من کو جب سوارا جائے گا. عرض فرماتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ اس لیے بھائی ہمارا کام تو دعاؤں سے بنے گا. ہم تو دعا کریں بس, اللہ سے مانگتے رہیں, اللہ یہ دے دیجئے, یہ دے دیجئے, یہ دے دیجئے. اور یہ دعا مانگنا اللہ تعالی سے تعلق قائم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. سواری نہیں مل رہی, یا اللہ سواری دلوا دیجئے, بس لیجئے, اللہ سے تعلق قائم ہو گیا. لائٹ چلی گئی, اللہ لائٹ دوبارہ بھیج دیجئے. لیجئے, مانگیے بس اللہ سے, مانگتے رہیے, آپ کا تعلق, آپ کی باتیں ہو رہی ہیں. اس دعا نبوت مراد عاشقاں. مولانا روم فرماتے ہیں دعاؤں سے اللہ کے عاشق جو ہوتے ہیں ان دعائیں مانگنے سے جو چیز انہوں نے مانگی ہے وہ تو نمبر دو پر ہوتی ہے. نمبر ایک پر یہ ہوتا ہے جو سخن گفتن با شیری دہا, اس اللہ سے محبوب سے کچھ باتیں ہو جائیں گی. پہلے نمبر پر اس کو رکھتے ہیں, دوسرے نمبر پر اس غرض کو رکھتے ہیں جو دعا میں مانگی جا رہی ہے. تو یہ بہت بڑا, سب سے بڑا ذریعہ ہے یہ اللہ سے تعلق, کنیکشن قائم کرنے کا, تعلق قائم کرنے کا. اور دعا ایسی چیز ہے, حکیم الامت فرماتے ہیں کہ عبادات کے مختلف پہلو ہیں. ایک عبادت, تجارت بھی عبادت ہے, لیکن یہ دنیا کے لیے, خالص دنیا کے لیے. آپ کی دنیا بہتر ہو جائے, اللہ نے تجارت کی آپ کو نعمت دی ہے تاکہ آپ کی دنیا بہتر ہو جائے, اور وہ آخرت کا بھی فائدہ ہوگا, اس سے انکار نہیں اگر آپ تجارت شریعت کے مطابق کریں. لیکن بہرحال یہ دنیا کے لیے ہے کہ آپ کی دنیا بہتر ہو جائے, غالب پہلو اس میں یہی ہے. ایسی نماز ہے, اس کا خالص پہلو آخرت کا ہے کہ آپ کی آخرت سنور جائے. سوائے دعا کے, دعا کے اندر یہ دونوں پہلو موجود ہیں, آخرت بھی اور دنیا بھی. یہ واحد عبادت ہے جو اس طور پر اللہ نے ہمیں دی ہے کہ اس کے اندر دنیا کا پہلو بھی اتنا ہی ہے جتنا آخرت کا ہے. تو یہ اللہ نے نعمت دی ہے, بس اس نعمت کو ہم استعمال کریں. اور خالی یہ حکم نہیں دیا کہ دعا مانگو, اللہ نے دعائیں سکھا بھی نہیں. دیکھیں قرآن میں کتنی ساری دعائیں ہیں, حدیث شریف میں کتنی ساری دعائیں ہیں. حکیم الامت کا اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ حضرت نے قرآن اور حدیث کی اہم اہم دعاؤں کو, ویسے تو ہزاروں دعائیں ہزاروں میں پہنچ جائیں گی, لیکن حکیم الامت نے اہم اہم دعاؤں کو جمع کیا اور ان کو سات تقریباً برابر حصوں میں تقسیم کر کے ہر دن کی, ہفتے کے سات دنوں کی منزل مقرر کر دی. ایک منزل ہم روز پڑھ لیا کریں تو لیجئے ہم نے دعائیں مانگنے والے بن گئے, دعائیں مانگنے کی عادت ہمیں پڑ گئی. اگر ہم یہ مناجات مقبول روز پڑھ لیا کریں, اس کا نام ہے مناجات مقبول اس کتاب کا, تو اب تو اس کا منظوم ترجمہ بھی آ گیا. اشعار میں کوئی پڑھنا چاہے اشعار میں مانگ لے, عربی میں پڑھنا چاہے عربی میں مانگ لے. اب جس شخص کی عادت ہے اس کو عادت پڑ گئی بس دعائیں مانگنے کی. حضور نے فرمایا جس کو عادت پڑ گئی دعائیں مانگنے کی, اس کے لیے رحمت کے, جنت کے, قبولیت کے دروازے کھل گئے. صحابہ کا تو یہی حال تھا, بس اللہ سے مانگ. ایک حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شوہر نے, اوس ابن صامت ان کے شوہر تھے, انہوں نے ان سے یوں کہہ دیا, انت علیہ کا وحری امی. یہ جاہلیت کے زمانے میں بیوی سے قطع تعلق کے لیے جملے بولے جاتے تھے, جاہلیت کے زمانے میں, کہ تو ایسی ہے جیسے میرے لیے, ایسی ہے جیسے میری ماں. بس ان الفاظ سے طلاق دے دی جاتی تھی, بیوی کو چھوڑ دیا جاتا تھا. ان کے شوہر نے بھی یہ کہہ دیا, انت علیہ کا وحری امی. اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ آئیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس, اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کتنا بڑا سننے والا ہے. یہ حضور سے باتیں کر رہی ہیں, حضرت عائشہ فرما رہی ہیں میں قریب ہونے کے باوجود بہت سی باتیں نہیں سن سکی ان دونوں کی, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. یہ 28 پارے کے پہلے الفاظ, شروع کے الفاظ ہیں. تحقیق اللہ نے ساری باتیں جو یہ عورت آپ کے پاس لے کر آئی تھی, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس جو یہ عورت لے کر آئی تھی ساری باتیں, جو یہ کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں کہ میرے شوہر نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں کہاں جاؤں. تو اللہ نے وہ ساری باتیں سن لی. تو حضرت عائشہ یہ حدیث نقل فرماتی ہیں کہ اللہ کیسے سننے والے ہیں, میں قریب ہونے کے باوجود کچھ باتیں نہیں سن سکی اور اللہ نے ساری سن لی. اور فرما رہے کہ ہم نے سن لی ساری باتیں اس عورت کی, اور حضور کیا فرما رہے ہیں, مجھے نہیں پتا شریعت میں ان الفاظ کا کیا حکم ہے, طلاق ہوئی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا میں آپ, انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کے اوپر تو اور چیزوں کے بارے میں تو احکامات اترتے ہیں, میرے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمایا اور انہوں نے کیا کہا, میں اپنے اللہ سے مانگتی ہوں, میں اپنے اللہ سے سوال کرتی ہوں, میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں. انہوں نے اللہ سے دعا کی, یہ آیات نازل ہوئے کہ والذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم, جنہوں جو لوگ اس طرح کرتے ہیں اور یوں کہہ دیتے ہیں انتی علیہ کا ظاہری امی, اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی, یا وہ کوئی اس ایسا کہنے سے کہ تو میری ماں کی طرح ہے, ایسا کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی بیوی, بس کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی, وہ خوش ہو گئی. یہ دعا کی برکت سے ہی تو ہوا, اتنا بڑا مسئلہ آسان ہو گیا. حضور فرماتے رہے مجھے پتا نہیں, ابھی معلوم نہیں کہ ان الفاظ کا کیا حکم ہے, کیونکہ اس وقت تک وہی نازل نہیں ہوئی تھی. انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کر, یہی ہے اما یجیب المضطر اذا دعاه, ایک بے قرار کی طرح انہوں نے دعا کی, اللہ نے فوراً آیات نازل فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ دعا کی عبادت, اس پر عمل نصیب فرمائے اور ہمیں عادت ڈال دیں اپنے سے دعا مانگنے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ.